حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی. بارہ یہ مرحومہ رقیہ بانو بنت محمد علی شہید عاشق عباس ابن قاسم علی کے لیے. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، دنیا اس وقت طرح طرح کے بحرانوں سے دوچار ہے. کہیں اقتصادی بحران ہے، کہیں سیاسی بحران ہے، کہیں سماجی بحران، اور سب سے بڑھ کر کے اخلاقی بحران. اس بحران سے نکلنے کا راستہ جو انسانوں کے خالق نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر ان بحرانوں سے نجات پانا چاہتا ہے تو خود کو عباد الرحمن کی صف میں داخل کر لے. اگر انسان عباد الرحمن کی صف میں داخل ہو گیا، رحمان کا عبد بن گیا اگر، تو نہ وہ خود کسی بحران کو جنم دے گا اور نہ کسی بحران کا شکار ہوگا. عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ عباد الرحمن وہ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے جو ہے مطابق صرف ہوتا ہے. جتنی نعمتیں ان کے پاس ہیں، کسی نعمت کا اپنے کو مالک نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسے خدا کی عطا سمجھتے ہیں، اور ان نعمتوں کا وہیں استعمال کرتے ہیں جہاں خدا نے اجازت دی ہے. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ خدا نے کون سا کام بجا لانے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اوامر خدا کیا ہیں اور نواہی خدا کیا ہیں. وہ رحمان کے بندے ہیں. تمام اللہ کی صفات میں سے رحمان کی صفات کو چنا گیا ہے یہاں پر. رحمان ایک ایسی رحمت ہے خدا کی جو عام ہے اس دنیا میں، کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے. جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں وہ بھی اس رحمت کے دائرے میں شامل ہیں، اور جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، انہیں بھی اس دائرے رحمت سے باہر نہیں کیا گیا ہے. اللہ اس کے جو بندے ہیں، جو نہ بحرانوں کو جنم دیتے ہیں نہ بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کی رحمانیت کا ایک جلوہ نظر آتا ہے، ایک مظہر رحمانیت خدا کا ان کے اندر بھی ہوتا ہے. اسلام کی تعلیمات، قرآن مجید کا پیغام، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین، ان سب کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان سب کی روح ایک ہی چیز ہے، وہ ہے محبت. حتیٰ اگر انسانوں کو اللہ کا اتباع، اہل بیت کے اتباع، رسول کے اتباع کی اگر دعوت دی جاتی ہے، تو محرک اطاعت جو قرار دیا ہے پروردگار نے، اسے بھی جو ہے محبت ہی کو قرار دیا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم ہم پیغمبر کا اتباع کرو. خدا بند عالم نے اگر بندوں کو مطیع و فرما بردار بنانا چاہا، اگر یہ چاہا کہ اللہ ہمارے بندے اسلامی قوانین پر عمل کریں، الہی تعلیمات کو اپنائیں، تو اس کی ضمانت جو قرار دیا وہ محبت اہل بیت کو قرار دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، خدا بند عالم نے اپنی سنت کو جو یہاں توڑا، ورنہ جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی نبی نے امت سے اجر نہیں مانگا ہے. اصلا انبیاء کی سیرت یہی رہی ہے، ما سألتكم من اجر ان اجریا الا علی اللہ رب العالمین، الا علی رب العالمین، مختلف تعبیریں ہیں. صرف سورہ شعرا میں اگر دیکھیں گے تو کئی نبیوں کی زبانی سورہ شعرا میں اسی جملے کو جو ہے وہ دہرایا گیا ہے. صالح یہی کہہ رہے ہیں، شعیب یہی کہہ رہے ہیں، یونس یہی کہہ رہے ہیں، مختلف انبیاء کی زبانی اس جملے کو دہرایا گیا ہے. یعنی یہ سیرت انبیاء بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی آتے ہیں وہ عوام سے اجرت نہیں مانگتے. آپ سورہ یاسین میں دیکھیں کہ جب جناب عیسیٰ کے پیروکار دو یہ جو ہے مبلغ شہر انطاکیہ میں جاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں ہدایت کے لیے، شہر والوں نے ان کی بات ماننے کے بجائے انہیں قید کر دیا. فعززناہما بثالث، پھر ہم نے ان کو یہ جو ہے مدد پہنچائی ایک تیسرے کے ذریعے سے. تیسرا جب آتا ہے، آنے کے بعد عوام کے درمیان جو ہے گھل مل گیا. گل ملنے کے بعد پوچھتا ہے، سنا ہے کہ دو مبلغ یہاں آئے تھے، کہاں کا کیا ہوا ان کا انجام؟ کہ ہم نے ان کو قید کر دیا ہے. کہا وہ لوگ کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا؟ کہا کردار کے تو بڑے اچھے تھے، کیریکٹر تو ان کا بڑا اچھا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ، جو تمہیں وہ نصیحت کرتے تھے، تمہیں جو ہدایت کرتے تھے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ پیسہ ہوتا بھی مانگتے تھے؟ ان کا نہیں، پیسہ تو کچھ نہیں مانگتے تھے، کردار کے اچھے تھے، پیسہ بھی ہم سے نہیں مانگتے تھے. تو وہ ان کی ضمیر کو یہ جو ہے جھنجھوڑنے کے لیے کہتے، اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا وہم مہتدون. ارے بھائی، کوئی ایسا آدمی تمہارے شہر میں آیا ہے جو خود ہدایت یافتہ، جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، وہ خود سچے ہیں، کردار ان کا اچھا ہے، ہدایت یافتہ ہے، اور تم سے کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کا اتباع کیوں نہیں کرتے جو خود ہدایت یافتہ ہے، تم سے کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں. تو پورے قرآن کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو سنت الہیہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہادی بندوں سے اجرت نہیں مانگتا، لیکن جب آخری نبی کی باری آتی تو اس نے اجرت مانگ لی. سنت تو یہ تھی، قانون تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا نبی اجرت نہیں مانگے گا. آخری نبی کی باری آئے تو مانگ لیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اور ایک طرف سے قرآن کہتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. چینج کیسے ہو گیا اللہ کا قانون؟ اللہ کا قانون تو یہ تھا کہ آنے والا نبی جو ہے اجرت نہیں لے گا، اور یہ نبی اجرت مانگ رہا ہے. آیا واقعا اس نبی نے اجرت مانگی ہے؟ واقعا محبت اہل بیت اجرت ہے، یا محبت اہل بیت ایک اور خدمت ہے؟ محبت اہل بیت اگر اجرت ہے تو خدا کا اصول ٹوٹ گیا، جبکہ خدا کا کہنا ہے کہ ہمارا اصول کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. لیکن عزیزو اگر آپ غور کریں اس بات کے اوپر، محبت اہل بیت نہ صرف یہ کہ اجرت نہیں ہے بلکہ اجرت کے بھیس میں ایک اور خدمت کر کے جا رہے ہیں. مثال میں آپ کی خدمت میں دوں، ایک ڈاکٹر ہے آپ کے شہر میں آیا، ہیوسٹن میں آیا، آنے کے بہت اچھا ڈاکٹر، بڑا حاذق ڈاکٹر، اور آنے کے بعد یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم کوئی اجرت نہ لیں گے، فری میں بیماروں کا علاج کریں گے، مفت میں، کوئی فیس ہماری نہیں ہے. یہ اعلان سنتے ہی جوک در جوک لوگ آنا شروع ہوئے، مطب پر بھیڑ لگ گئی. ڈاکٹر نے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے علم اور تجربے کے ساتھ، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی محنت کے ساتھ مریضوں کا علاج شروع کیا. لا علاج مریض جو کبھی سمجھتے نہیں تھے کہ ان کو بھی شفا مل سکتی ہے، ان کے اندر شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے. انسان کے اندر بہرحال یہ جذبہ پایا جاتا ہے نا کہ جس نے ہمارے ساتھ خدمت کی ہے ہم بھی اس کی خدمت کریں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ انسان کے فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اب وہ بیمار جو لا علاج بیمار تھے، جنہیں اپنے شفا کی امید بھی کبھی نہیں تھی، وہ طبیب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں، کچھ نذرانہ پیش کریں، کچھ ہم بھی آپ کی خدمت میں کریں، خود خدمت کریں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نہیں، ہمارا اعلان تم نے نہیں پڑھا ہے، بورڈ باہر لگا ہے کہ ہم فیس نہیں لیتے. کہا ٹھیک ہے آپ نہیں لیتے ہیں، مگر ہمارے ضمیر پر تو ایک بوجھ ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کو دیں. جب ان کا اصرار بڑھتا ہے، ان کے بڑھتے ہوئے اصرار کے پیش نظر ایک دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا اگر تم ہمیں اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو ہماری اجرت یہ ہے کہ جو نسخہ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل کر دیا. جن دواؤں کے استعمال کو میں نے کہا ان دواؤں کا استعمال کرو، جن چیزوں سے پرہیز کو ہم نے کہا ہے اسے تم پرہیز کرتے رہو. اب کوئی صاحب اٹھے اور کہے واہ ڈاکٹر صاحب واہ، پول کھل گیا نا آپ کا، بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو کوئی فیس نہ دیں گے، ہم کوئی اجرت نہ لے، نہ لیا آخر میں فیس. کیا کوئی عقل مند انسان اس شخص کے اس اعتراض کو تسلیم کرے گا؟ ڈاکٹر نے واقعی فیس لی ہے یا فیس کی شکل میں ایک اور خدمت کرتے جا رہا ہے؟ اب تک تمہیں صحت کا نسخہ دیا تھا، اب یہ جو ہے ضمانت صحت تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں. رسول اسلام جب آئے ہیں، طرح طرح کی بیماری تھی، شرک کی بیماری، کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری. رسول لے آنے کے بعد علاج شروع کیا، نعرہ تو وہی تھا ما اسألکم من اجر، کوئی ہمیں اجر نہیں چاہیے، تم سے کوئی فیس نہیں چاہیے. لیکن جب بیماروں میں شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے، لوگ آ رہے ہیں پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا، ہمیں بھی کچھ موقع دیجئے کچھ خدمت کرنے کا. جب اصرار بڑھا تو ایک دفعہ پیغمبر نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تو ہمارا نعرہ ہے اور باقی رہے گا. اگر اصرار کرتے ہو اجرت دینے ہی کا، تو اجرت ہماری یہ ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کر لو. اب اہل بیت سے محبت یہ اجرت ہو گئی یا ایک اور خدمت ہے؟ اجرت دیکھیے ہمیشہ اجرت لینے والے کے فائدے میں ہوتی ہے، دینے والے کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اجرت کا قانون یہی ہے نا، میں آپ کے ہاں آیا، آپ کے شہر میں آیا، دکان پہ گیا، گھڑی مجھے خریدنی تھی، $50 کی، $20 کی ہم نے گھڑی خریدی، اس کے بعد میں نے وہ پیسہ ان کو دینا چاہوں گا، قبلہ آپ سے کیا لیں گے؟ پیسہ انہوں نے نہیں لیا. پیسہ نہیں لیا، اگر لے لیتے تو یہ ہمارے فائدے میں تھا، یا نہیں لیا وہ ہمارے فائدے میں ہے. اگر وہ قیمت لے لیتے انہیں $50 مل جاتے، ہمارے جیب سے چلا جاتا، ان کے جیب میں پہنچ جاتا. تو اجرت ان کے فائدے میں اور ہمارے نقصان میں. انہوں نے نہیں لیا $50، ان کا $50 کا نقصان ان کا ہوا نا، اور ہمارا کیا ہو گیا؟ فائدہ ہو گیا. ہمیشہ اجرت کا قانون یہی ہوتا ہے کہ لینے والے کا فائدہ ہوتا ہے، دینے والے کا نقصان ہوتا ہے. اگر اہل بیت کی محبت اجرت ہے تو دینے والوں کا نقصان ہونا چاہیے اور لینے والوں کا جو ہے فائدہ ہونا چاہیے. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، ایک آیت نہیں ہے فقط قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ.
پہلی آیت میں کہا گیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اہل بیت کی محبت کے. اب اس کے بعد اعتراض ہونے لگا, واہ مانگ لینا اجرت, ٹوٹ گیا قانون. ما سألتكم من اجر فهو لكم, یہ اجرت نہیں ہے, جو اجرت میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے. اگر اجرت ہوتی تو ہمارے فائدے میں ہوتی, لینے والوں کے فائدے میں ہوتی, دینے والوں کے فائدے میں نہ ہوتی. دینے والوں کے فائدے میں ہونے کا مطلب یہ اجرت نہیں, ایک اور خدمت ہے. ویسے ہی ڈاکٹر نے کہا تھا ہماری فیس یہ ہے کہ ہمارے نسخے پہ عمل کرتے رہو, یہی ہماری فیس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجرت ہمارے فائدے میں ہے؟ تیسری آیت میں اس کو واضح کیا قرآن نے, قل ما اسألکم علیہ اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. ہم نے جو اہل بیت کی محبت مانگی ہے وہ ہرکس و ناکس سے نہیں مانگا ہے, محبت ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو راہ پروردگار پہ چلنا چاہتے ہیں. رسول کا کام کیا تھا؟ رسول کا کام یہی جو تھا نا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلائیں, یہی تو کام تھا, اسی لیے تو آئے تھے. رسول آئے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے. اجرت کے طور پر کیا مانگ رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں. اہل بیت کی محبت کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو راہ پروردگار پر چلنا چاہتا تھا, یعنی پیغمبر راہ پروردگار پہ چلانے کے لیے آئے تھے, اور چلانے کی ضمانت ہے محبت اہل بیت. کہ اگر اہل بیت کی محبت آ گئی تمہارے دل میں تو یقیناً تم اس راستے پر چلتے رہو گے, کیونکہ محبت جہاں آ جاتی ہے وہاں اتباع خود بخود آتا ہے. کس کی محبت مانگی ہے؟ اہل بیت کی محبت مانگی ہے نا. جس سے محبت کی جاتی ہے انسان اپنے کو اسی کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں بعض لوگوں کو یہ جو ہے کھلاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے, فلاں کھلاڑی سے ان کو محبت ہے. اب ان کے بالوں کا اسٹائل ویسے ہی جیسا ان کا ہے, ان کے بات کرنے کا اسٹائل ویسے ہی جیسا ان کا ہے, پورا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو ان کی شکل و صورت میں ڈھال دیں. چلنے کا انداز, بولنے کے انداز, ان کی پسند, ان کی ناپسند. جس کسی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے, خدا نے کس کی محبت مانگی؟ اہل بیت کی محبت مانگی. جب تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت آ جائے گی تو جس طرح کی گفتگو ان کی ہوتی ہے ویسی ہی گفتگو تمہاری ہوگی. جیسا عمل ان کا ہوتا ہے ویسے ہی عمل کی تم کوشش کرو گے. جو چیزیں انہیں پسند ہوگی وہ تمہیں پسند ہوگی, جن چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں تم اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کرو گے. اب اگر اہل بیت خدا نہ خواستہ وہ ہوتے جو راہ پروردگار سے دور ہوتے تو تم راہ پروردگار سے دور ہو جاتے, لیکن اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. جب ان کی چاہت بھی وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے, ان کا عمل وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, ہم جب ان سے محبت کریں گے تو ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہوگا جو اہل بیت کا عمل ہے. اور اہل بیت کا عمل راہ خدا سے دور نہیں ہے. من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا, تو جو اہل بیت کی محبت کی شکل میں رسول مانگ کے گئے ہیں وہ در حقیقت ایک اور خدمت کر کے گئے ہیں, یعنی اللہ کا اتباع کرانا تھا, اللہ کے قوانین پر عمل کرانا تھا. عمل کرانے کے لیے ایک ضمانت کیا ہوئی؟ محرک عمل کیا ہے؟ محرک عمل, محرک اتباع اہل بیت کی محبت ہے. تو یہ وہ دین ہے جس میں پوری تعلیمات کا جو ہے نچوڑ اگر نکالیں گے, روح اسلام محبت ہے. اسی لیے امام محمد باقر نے کہا الدین هو الحب والحب هو الدین, دین ہی محبت ہے, محبت ہی دین ہے. جتنے بھی قوانین آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کل میں نے تذکرہ کیا تھا, اب اصحاب پیغمبر کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں, اگر اصحاب کے درمیان جو ہیں اصحاب کے درمیان اگر کوئی چیز ملے گی تو پیغمبر سے عشق ہے. پیغمبر خوف نہیں ہے, پیغمبر کا عشق ہے پیغمبر سے. پیغمبر کے اتباع اگر کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے زبردستی پیروی نہیں کر رہے. ایک نمونہ میں نے کل جناب ابو ذر کا پیش کیا تھا. دوسرا نمونہ, ایک قبیلہ حضرت کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بھی اسلام لائے ہیں, ہم لوگ بھی اسلام لائے ہیں, اسلام سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے درمیان بھیج دیجئے. یہ جو ہے مبلغین کو بھیج دیجئے. رسول خدا نے بھی 10 مبلغین کا انتخاب کیا کہ جاؤ جا کے ان کے قبیلے میں ان کو اسلام سکھاؤ. اسلام سکھانے کے لیے یہ لوگ چلے. یہ جو ہے رجی کے مقام پر جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو وہاں پر اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ یہ جو ہے دھوکہ ہوا. یہ جو ہے اسلام نہیں لائے ہیں, یہ بہانے سے انہیں لے کر کے آئے تھے. وہاں پر پہنچ کے لوگوں نے تلواریں نکال لی, ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. ان 10 لوگوں نے بھی جو ان سے ہو سکتا تھا تلواریں نکالی, تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ہم تم سے جو ہے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم صرف چاہتے ہیں تمہیں گرفتار کر کے قریش کے کفار کے پاس لے جانا, بس لڑنا نہیں چاہتے ہیں, تم لوگ ہتھیار اپنے رکھ لو. کچھ مسلمانوں نے اس میں سے کہا کہ نہیں, ہم کفار کے وعدے پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے تلوار رکھنا منظور نہیں کیا. بہرحال جنگ ہوئی, جنگ کرتے کرتے 6 لوگ مارے گئے, 4 باقی بچ گئے. چاروں کو اسیر کیا گیا. اسیر کر کے ان کو لے جا رہے تھے مکے کی طرف کہ ان میں سے ایک اور اسیر نے اپنے کو کسی طریقے سے ہاتھ کو اپنے کھول لیا اور تلوار اٹھا کر کے حملہ کرنا چاہا. کچھ کو تقریبا 7-8 لوگوں کو اس نے مارا. اس کے بعد وہ خود بھی جو ہے مارے گئے. 3 اسیر مکے پہنچ گئے. یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے. 3 اسیر مکے پہنچ گئے اور وہاں لے جا کے ان لوگوں نے ان 3 افراد کو یہ جو ہے بیچنا چاہا, فروخت کرنا چاہا تاکہ ان کو اس سے کچھ پیسہ مل جائے. ان 3 کو ان لوگوں نے خرید لیا جن کے لوگ جنگ بدر میں یہ جو ہے مارے گئے تھے تاکہ ان کا انتقام لے سکے. خرید لیا. خریدنے کے بعد اب ان کو جو ہے قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایسے موقع پر ابو سفیان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کیا تم لوگ اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں پر وہ ہوتے, ہم ان کا سر قلم کرتے اور تم آرام اور چین کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتے, اپنے بال بچوں کے درمیان بیٹھے رہتے. ان 3 نے جواب دیا قتل تو دور کی بات, ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ پیغمبر کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے, پیغمبر کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے بال بچوں کے پاس آرام سے بیٹھے رہیں. ہمیں تو اتنا بھی پسند نہیں ہے چرست کی ہماری جگہ پر پیغمبر کا جو ہے یہ سر قلم کیا جاتا. اتنا عشق, اتنی محبت اصحاب پیغمبر کو آپ سے ہوا کرتی تھی. نہ صرف پیغمبر سے محبت, آپس میں مومنوں کے درمیان جو محبت کا جذبہ تھا. جنگ ہوئی ہے, بہت سارے پیغمبر کے اصحاب زخمی ہو کر کے یہ جو ہے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے, زخمی ہوتے ہیں, خون بہتا ہے تو زخمیوں کو پیاس بہت لگتی ہے. ایک شخص پانی لے کر کے آتا ہے تاکہ زخمیوں کو جو ہے پانی پلائیں. ہر طرف سے آواز آ رہی تھی پانی پانی. ایک زخمی کے سرہانے پانی لے کر کے پہنچتا ہے, اسے پانی دینا چاہتا تھا, وہ پانی پینا چاہتا تھا کہ اچانک اس کے بغل سے آواز آتی پیاس پانی. وہ کہتا ہے نہیں, پہلے انہیں پانی پلا دو پھر ہمیں پانی پلانا. اس کے پاس جاتا ہے, تیسری آواز آتی ہے, وہ کہتا ہے پہلے اسے پانی پلا دو بعد میں پانی پیوں گا. چوتھی آواز, پانچویں آواز, چھٹی آواز, یہاں تک کہ جب وہ آخری آواز کے پاس پہنچتا ہے پانی لے کر کے تو دیکھا کہ وہ دم توڑ چکا ہے. پلٹ کے آتا ہے اس کے بعد والے کے پاس, وہ بھی جو ہے دنیا سے جا چکا ہے. 10 کے 10 پیاسے دنیا سے چلے گئے مگر یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے بھائی سے پہلے یہ پانی پی لے. اتنا جذبہ محبت تھا, اتنا جذبہ. اتنا جذبہ محبت اسلام نے کن کے درمیان پیدا کر دیا تھا؟ ان لوگوں کے درمیان جن کے ایک دوسرے کا خون پی جانا ایک عام سی بات تھی. اسلامی تعلیمات کو دیکھیں, نہ صرف یہ کہ انسانوں سے محبت کرنا سکھایا, حتی جانوروں سے محبت. हत्या जानवरों से मोहब्बत, घोड़ा जिसके ऊपर आमतौर से वो ये जो है सवार हुआ करते थे, ऊंट जिसके ऊपर आमतौर से ये जो है वो सवार हुआ करते थे। अब सवारी के सिलसिले में पैगंबर इस्लाम ने 6 हक मुअय्यन किया। जिस सवारी पर आप बैठ रहे हैं, जिस घोड़े पर आप बैठ रहे हैं, 6 हक पैगंबर ने मुअय्यन किया। यब्दओ यालिफुहा इज़ा नज़ल, सिर्फ आपका ये नहीं, अब जानवर आपके कब्जे में आ गया तो जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करें, नहीं, यब्दओ यालिफुहा इज़ा नज़ल, जब चलते चलते कहीं के पर रुक जाएं, तवक्कुफ कर रहे हैं, ये जो है मंजिल कर रहे हैं खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने का इंतजाम बाद में करना, उस घोड़े को पहले खिलाना। या अलिफ हा इजा नजल, जहां कहीं भी उतरे अपना ख्याल बाद में, पहले उसे। वह अरजो अलैहल्मा इजा मर्रा बे, सवारी पर बैठे हुए जा रहे, जहां कहीं पानी के पास ये जो है गुजर हो, ठहर जाओ, जानवर को ले जाओ, शायद प्यासा हो, बेजबान है वो, तो अपनी बात आपसे नहीं कह सकता कि मुझे प्यास लगी है। यअरज़ु अलैहिल मा इज़ा मर्रा बे वला यज़रिबु अला वज्हिहा फइन्नहा तहमदु बिहम्द रब्बिहा। कभी जानवर को उसके चेहरे पे ना मारना, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है ना, पूरे बदन में सबसे ज्यादा तकलीफ कहां होती है, चेहरे पर अगर मारा जाए। कभी भी जानवर को उसके चेहरे पे ना मारना, फइन्नहु तहमदु बिहम्द रब्बिहा, क्योंकि जानवर भी अपने परवरदिगार की हमद करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। ला यक़िफ़ु अला ज़हरिहा इल्ला फी सबीलिल्लाह, देखो तुम्हें घोड़े पर सवार होने का हक तो खुदा ने दिया है, मगर हमेशा नहीं, जब राह खुदा में कहीं जाना हो तभी तुम उसके ऊपर बैठ सकते हो। तफरी के लिए जाना चाहते हो, घूमने फिरने जाना चाहते हो, इस जानवर के ऊपर सवार होने का तुम्हें हक नहीं है, जानवर पर उसी वक्त बैठ सकते हो जब तुम राह खुदा में कहीं जा रहे हो, इल्म हासिल करने जा रहे हो, राह खुदा में चले जाओ, किसी गरीब की इमदाद के लिए जा रहे हो, राह खुदा है ना, चले जाओ, बैठ सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी तफरी के लिए, मौज मस्ती के लिए अगर तुम इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम्हें इस बात का हक नहीं दिया गया। अच्छा बैठ ही गए, राह खुदा में भी अगर जा रहे हो, कोई सामान ले आया हूं, अखलाकी अकदार को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आया हूं, महासिन अखलाक और ये जो है मकारिम अखलाक के लिए आया हूं। दो लफ्ज़े पैगंबर ने इस्तेमाल किए हैं, मकारिम अखलाक और महासिन अखलाक, महासिन और मकारिम में फर्क है। महासिन पहला दर्जा है अखलाकियात का और मकारिम वो आखिरी दर्जा है। महासिन अखलाक पर अमल करने के लिए ख्वाहिश नफ्स का गला घोटना जरूरी नहीं है, लेकिन मकारे में अखलाक वो है कि उन पर अमल करने के, जब तक अपने नफ्सों को कदमों तले कुचल न दे तब तक इस पर अमल करना मुमकिन नहीं होता है। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं महासिन अखलाक और मकारे में अखलाक के लिए आया हूं। अगर इंसान महासिन अखलाक और मकारे में अखलाक को अपना ले, इस जेवर से अगर इंसान अपने को आरास्ता कर ले, न वो किसी बोहरान को जन्म देगा न किसी बोहरान का शिकार होगा। क्या है महासिन अखलाक? महासिन अखलाक का जब पूछा गया कि या रसूलुल्लाह मा हद हुस्नुल खुल्क, महासिन अखलाक की तारीफ क्या है, तो तारीफ नहीं बयान की बल्कि ये जो है मिस्ताक बयान किया। फरमाते हैं तुलीनो लिसानक व तुतीब कलामक व तलका अखाका बिबशरिन हसन। तीन बातें बयान की। पहली चीज, जब किसी से बात करो तो अच्छी बात करो, तुसीब कलामक, अच्छी बात करो, बेहुदा बातें, ये जो है लघु बातें, गीबत तोहमत छूट दरोगोई तुम्हारे कलाम में नहीं होना चाहिए। उसमें अखलाक, जब भी बात करो तो अच्छी बात करो और अच्छी बात भी अच्छे पैराए में पेश करो। कभी कभी होता है कि बात तो अच्छी होती है लेकिन जबान बड़ी खराब इस्तेमाल की जाती है। تطیب کلامک و تلین لسانک, بات بھی اچھی ہو اور اچھے انداز سے کہی جائے. کوئی انسان کوئی گناہ کر رہا ہے, آپ اسے روکنا چاہتے ہیں گناہ سے, اچھی بات ہے. کسی اچھی کا اچھے کام کی طرف آپ دعوت دینا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اچھی بات کو اچھے انداز سے بھی پیش کریں, انداز برا نہیں ہونا چاہیے. وَتَلْقَ أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ, اور جب اپنے بھائیوں سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے سے ملو, مردنی چہرے پر نہ چھائی ہوئی ہو, کھلے ہوئے چہرے سے ملو. یہ ہے اس نے اخلاق. اس کے بعد باری آتی ہے یہ جو ہے مکارم اخلاق کی. تو مکارم اخلاق کی تشریح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن جندب سے بیان فرماتے ہیں. البتہ وہاں بھی تعریف نہیں بیان کی گئی ہے, بلکہ یہ جو ہے مستاق بیان کیا گیا ہے. امام عبداللہ ابن جندب کو خطاب کرتے یبن جندب, یبن جندب سل من قطعک, کہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا مفہوم کل جو دعا میں نے پیش کی تھی چوتھے امام کی, یہی مفہوم تقریباً جو ہے وہ دعا کی شکل میں ہے. یہاں کے پر امام ابن جندب سے خطاب کرتے ابن جندب سل من قطعک, مکارم اخلاق کے عرض کیا کہ مکارم اخلاق کو اپنانے کے لیے نفس کا گلا گھوٹنا پڑتا ہے. یبن جندب سل من قطعک, جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم اس سے رشتہ جوڑ لو. عام طور سے یہ جو ہے صلہ رحم اور قطع رحم, خوب یہ جو ہے صلہ رحم کیا ہے واجب ہے, قطع رحم کیا ہے حرام ہے. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ اپنے خونی رشتہ داروں سے, جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے, چچا ہیں, ماموں ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, یہ سب ہمارے یہ جو ہے خونی رشتہ دار مانے جاتے ہیں, کزنس ہیں, یہ سب ہمارے خونی رشتہ دار ہیں. ان سے رشتہ جوڑے رہنے کا نام ہے صلہ رحم, اور رابطہ توڑ لینے کا نام ہے قطع رحم. صلہ رحم واجب, قطع رحم حرام. اور ایک اور اصطلاح اسے کہتے ہیں تہاجر. قطع رحم کے قطع رحم کس سے؟ ان سے رشتہ توڑنا جو ہمارے رشتہ دار ہیں, خونی رشتہ جن سے ہمارا ہے. تہاجر دو مومنوں کے درمیان, ایک مومن دوسرے مومن سے رشتہ توڑ لے, آج سے نہ تم ہمارے آؤ گے نہ ہم تمہارے یہاں, مرنے میں جینے میں نہ تم ہمارے یہاں شریک ہو گئے نہ ہم تمہارے یہاں, سلام کلام بند ہو جاتا ہے نا. اکثر لڑائی ہو گئی کسی بات کے اوپر, خفا ہو گئے, معلوم ہوا کہ صاحب خاندان کے اندر ہی نہ وہ ان کے یہاں جا رہے ہیں نہ وہ ان کے یہاں جا رہے ہیں. خوب یہ حرام ہے, تہاجر بھی حرام, قطع رحم بھی حرام. البتہ تہاجر اور قطع رحم میں ایک فرق ہے. تہاجر میں تین دن کی چھوٹ ہے. اگر دو مومنین آپس میں کسی بات پہ لڑ گئے, جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تین دن تک اگر بول چال انہوں نے بند رکھا, سلام کلام بند, سینٹر میں آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر انہوں نے منہ ادھر کر لیا, انہوں ادھر کر لیا, تین دن تک تو اجازت ہے. یعنی اجازت اچھی بات نہیں ہے, لیکن تین دن تک گناہ لکھا نہیں جائے گا. لیکن اگر تین دن یہ جو گزر گیا, چوتھا دن شروع ہوتے ہی گناہ کا میٹر چالو ہو گیا, فرشتے لکھ لیں گے, وہ تین دن بھی سما جائیں گے, جو چھوٹ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. مگر قطع رحم میں ایک منٹ کی بھی اجازت نہیں ہے, قطع رحم میں ایک منٹ کی بھی چھوٹ نہیں ہے. انہوں نے کچھ کہہ دیا, کہہ دیا تو کہہ دیا, جھگڑا ہو گیا تو ہو گیا, لیکن سلام کلام بند نہیں کرنا ہے. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کو جانا ہے, اگر ان کی کوئی خوشی ہے تو بہرحال مبارکباد دینا ہے, اگر کوئی غمی ہو گئی ہے بہرحال تعزیت دینا ہے انہیں. جھگڑے اپنی جگہ پر, لڑائیاں اپنی جگہ پر, سلام کلام بند نہیں ہو سکتا. قطع رحم حرام, صلہ رحم واجب. اچھا اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں ہم نہیں رشتہ توڑنا چاہتے, انہوں نے توڑا ہے رشتہ, اب کیا کریں؟ امام فرماتے سل من قطعک, جو تم سے رشتہ جوڑے ہیں ان سے رشتہ جوڑے رہنا کوئی کمال نہیں ہے. جنہوں نے رشتہ توڑ لیا ہے تم جوڑے رہو، تم بیمار ہو گئے وہ عیادت کے لیے نہیں آئے تم جاؤ ان کے ہاں، تمہارے ہاں خوشی میں وہ شریک نہیں ہوئے تم جاؤ ان کے ہاں، تمہارے ہاں غمی ہو گئی وہ نہیں آئے تعزیت تم جاؤ ان کے ہاں، یا ابن جندب سلمن قطعک، دیکھیں اسلام کتنا محبت کا دین ہے، کسی حال میں رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتا اسلام، سلمن قطعک وعت من حرمک، جس نے تمہیں محروم رکھا تم اسے عطا کر دو، نفس کیا کہتا ہے انتقام نا، میں ذرا جملے کو واضح کر دو کھول دو تاکہ اور اندازہ ہو جائے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، سل وعت من حرمک، ظاہر سی بات ہے نشیب و فراز انسان کی جو ہے حیات میں آتا ہی رہتا ہے، آج آپ پیسے والے ہیں ہم غریب ہیں، کل اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، میں غریب ہوں میرا بچہ بیمار ہے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، دوا علاج آپریشن ہونا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے فوراً آپریشن کراؤ ورنہ بچہ تمہارا نہ بچے گا، آپریشن کے لیے اتنے لاکھ ڈالر کی ضرورت ہے ہمارے پاس موجود نہیں، میں نے سوچا ہمارا فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست یا بندے مومن جو آیا کرتا تھا سینٹر میں، معلوم تھا کہ فلاں کے پاس اچھا اچھا خاصا اللہ نے ان کو جو ہے وہ نوازا ہے، چلو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے گھر گئے دق الباب السلام علیکم، علیکم السلام، کیسے آئے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کا آپریشن ہونا ہے جا بلب ہے، فوراً اگر ہم نے پیسہ جمع نہ کیا مر جائے گا بچہ میرا، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں ایک ایک پیسہ آپ کا واپس کر دوں گا، انہوں نے سر سے پیر تک دیکھا کہا ہے تو میرے پاس مگر دوں گا نہیں، کیونکہ آپ کی حیثیت سے لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا بھاری قرضہ ہمارا واپس کر سکیں گے، تجوری کھول کے دکھا بھی دیا سیف میں دیکھو نوٹ کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں مگر دیں گے نہیں، انہوں نے نہیں دیا پیسہ ہمیں، بچہ ہمارا مر گیا بلا علاج، کچھ دنوں کے بعد حالات نے پلٹا کھایا وہ آ گئے روڈ کے اوپر، ان کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہمارا بزنس چل نکلا، اب ہم ہیں کہ ہمارے یہاں پیسے کی جو بھرمار، وہ ہو گئے غریب ان کا بچہ ہو گیا بیمار، بالکل وہی پوزیشن جو ہماری تھی وہ ان کی ہو گئی، اب وہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، نفس کیا کہتا ہے، ان کے آتے ہی ہمیں اپنے بچے کی یاد آ گئی، سامنے نگاہوں کے سامنے آ گیا نا اسی شخص کی وجہ سے میرا بچہ مرا ہے، یہ اگر دے دیتا تو آج میرا بچہ میری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوتا، وہ آ کے کہتے بھائی صاحب میری کچھ مدد کریں، نفس کہتا انتقام انتقام بدلہ، آج انہیں بتا دو کہ ہمارے دل پر کل کیا گزری تھی کل کیا گزری تھی، مگر امام کہتے ہیں مکارم اخلاق سے تمہیں آراستہ ہونا ہے نا، اسلامی تعلیمات پہ چلنا ہے، وات من حرمک، جس نے تمہیں محروم رکھا تم اسے دے دو، تم اسے عطا کر دو، ارے یہ اخلاق اگر پیدا ہو جائے انسانوں میں پھر کاہے کا بحران، نہ اخلاقی بحران نہ اقتصادی بحران نہ سیاسی بحران، وسلم على من سبک، جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اسے سلام کرو، سارا جھگڑا تو اسی کا ہے نا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں، جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے، لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے بڑے بڑے جھگڑے جو ہے وہ یہ جو ہے جنم لیتے ہیں، سلم على من سبک ون صرف من خاصمک، جس سے تمہارے دشمنی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، آج بحرانوں کی جڑ یہی ساری چیزیں تو ہیں، جس سے ہماری دشمنی ہو گئی، جس سے ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ کوئی انصاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جن سے ہمارا اختلاف ہو گیا ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کبھی انسانی حقوق کا بہانہ کبھی جمہوریت کا بہانہ ڈیموکریسی کا بہانہ، لیکن اگر یہ ہو جاتا کہ تمہاری دشمنی صحیح کسی بات پہ اختلاف ہے مگر انصاف تو کرو، جمہوریت اس کے ہاں پائی جاتی ہے یا تمہارے دوستوں کے ہاں پائی جاتی ہے، جھگڑے تو اسی بات کے سارے ہیں، اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انسان انصاف کرنے لگے تو دشمنیاں ہی ختم ہو جائیں گی، ون صرف من خاص سمک و احسن الی من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہارے ساتھ یہ جو برائی کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، جو اچھائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو اچھائی کرنا ہی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ اچھائی کے جواب میں اچھائی کرنا، تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ کتے کے سامنے پہ اگر ہڈی پھینک دو گے تو وہ دم ہلاتا رہے گا تمہارے پیچھے پیچھے، مگر انسانیت یہ ہے کہ اچھائی ان کے ساتھ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ واعف عن من ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حق جو بیان کیا انسانوں کے، انسانی حقوق کا منشور بننے سے 1400 سال پہلے ہمارے امام نے جو انسانی حقوق کا یہ جو ہے چارٹ پہ، انسانی حقوق نہیں، انسانی حقوق بھی اور حیوانی حقوق بھی، اس میں سب ہیں، سب کے حقوق بیان کیے ہیں، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے۔ ایک حق وہ بیان کرتے جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کا کیا حق ہے۔ اچھا، برائی کرنے والے کا حق ہماری گردن پر ہے۔ حق من اساء الیک ان تعفو عنہ، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، برائی کی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ اگر یہ اخلاق، یہ صفات اگر ہمارے درمیان رائج ہو جائیں، یہ صفات کس کے صفات؟ عباد الرحمان کے صفات ہیں نا۔ آیا دنیا کے اندر کسی قسم کا بحران باقی بچے گا؟ کوئی مشکل باقی بچے گی؟ اب تو ممکن ہے کہ شاید بعضوں کے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھر رہا ہو کہ یہ جو آپ اخلاق پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بس ظالموں کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، جس کا دل چاہے ہمارے ملک پہ حملہ کرتے ہم چپ چاپ ان کے بجائے ان کا یہ جو جواب دینے کے لیے ان کے خدمت گزار بنے رہیں، جو چاہے جا رہی ہے، جو چاہے ہمارے قدرتی ذخائر کو لوٹ کے لے جائے، ہم تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ تو وہی تعلیم ہو گئی جو عیسائیت نے تعلیم دی تھی کہ ایک رخسار میں تمہارے کو اگر داہنے رخسار پہ کوئی تماشا مارتا ہے تو بایاں رخسار بھی پیش کر دو۔ وہ فرق کیا ہوا اس میں؟ اس میں فرق ہے، فرق ہے۔ دیکھیے انسان سب یکساں نہیں ہوتے، جرائم بھی سب یکساں ماحول میں انجام نہیں پاتے۔ بعض افراد وہ ہیں غلطی ہو گئی ہے ان سے، خطا ہو گئی ہے ان سے، اگر غلطی کا جواب غلطی سے دیں گے تو غلطیاں اور بڑھیں گی۔ ایک انسان نے غصے میں جذبہ تھپڑ ہمیں مار دیا، اگر ہم تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں گے تبھی تو معاملہ فقط تھپڑ تھا، اب اس کے بعد یہ جو ہے اسلحے نکل آئیں گے، ان کے طرفدار ان کی طرف سے، ہمارے طرفدار ان کی طرف، ہماری طرف سے۔ لیکن اگر ہم یہاں کے اوپر اس کو یہ جو ہے معاف کر دیں، انہیں درگزر کر دیں، انہوں نے تھپڑ لگایا، میں نے ان کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا، ایک گلاس پانی ان کو لا کر کے پیش کر دیا۔ تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایک وقتی طور پر، ایک وقتی ابال تھا، غصہ تھا جس کے بنا پر ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کر دی، ہمارے اس عمل سے وہ شرمندہ ہو جائیں گے، شرمندگی کے نتیجے میں آئندہ آ کر کے یا یہ جو ہے معافی مانگیں گے، یا کم سے کم آئندہ وہ اس طرح کی کوئی جسارت یا جو ہے گستاخی نہ کریں گے۔ یہ ایک وہ انسان ہے اور ایک ہم ہیں۔ دیکھو ہم نے بلا وجہ ان کو تھپڑ مار دیا، انہوں نے تھپڑ کا جواب ہمیں کس چیز سے دیا؟ پھول لا کے پیش کر دیا، پانی لا کے پیش کر دیا، تحفہ لا کر کے پیش کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اشرف کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد امام کو یہ جو گالیاں دینا شروع کر دیتا، تو طرح طرح کے الزام لگا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو، اور امام کے سارے اصحاب بیٹھے، چاہنے والے بیٹھے، ان کے سامنے گستاخی کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے، امام جواب دے سکتے تھے، امام نے کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھے ہوئے، کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے جواب دینا بھی چاہے، امام روک دے، نہیں چپ رہو، خاموش رہو، کوئی بات نہیں، یہ ہمارا ان کا معاملہ ہے۔ جتنا اس کو سنانا تھا امام کو سنا گیا، واپس چلا گیا گھر اپنے۔ دوسرے دن امام نے اپنے اصحاب سے کہا، چلو گے فلاں کے گھر جو آیا تھا؟ ہاں ہاں، اب یہ سمجھ رہے شاید مولا وہاں جا کے گالیاں دیں گے اس کو، اس نے یہاں گالی دی تھی تو بدلہ تبھی تو ہوگا نا، اس کے گھر میں جا کے ماریں اس کو، تب تو بات بنے گی۔ یہ سب کے سب ساتھ ہو گئے، امام کے ساتھ آئے، امام وہاں پہنچے، دق الباب، کون ہے؟ فلاں ہے۔ وہ بھی سمجھا کہ شاید آئے ہیں بدلہ لینے کے، وہ بھی تیار ہو یار ہو گھر کے باہر نکلا، جی کیسے، کیا ہوا؟ امام نے کہا، بھائی دیکھیے بھائی، کل تم آئے تھے, تم نے کچھ الزامات ہم پہ لگائے, کچھ باتیں ہمیں کہیں. جو الزامات تم نے لگائے ہیں دو حال سے خالی نہیں, یا وہ ہم میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ الزامات ہم جو تم نے ہم پر لگائے ہیں وہ صفات اگر ہم میں پائے جاتے ہیں تو ہم خدا سے دعا کرتے کہ خدا ہمیں توفیق دے, ان خطاؤں کو معاف کرے خدا, اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ان برائیوں سے ہم دور ہو جائیں. اور اگر جو باتیں تم نے میرے بارے میں کہیں وہ جھوٹ ہے, اگر وہ غلط باتیں ہیں, تو ہم خدا سے دعا کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے. ہم دعا کرتے خدا سے کہ خدا تمہیں معاف کر دے, سزا نہ دے تمہیں. یہ سننا تک رحمان کے قدموں پہ گر پائے, مولا نہیں نہیں, وہ جو الزامات میں نے آپ, وہ آپ میں نہیں, وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے انہیں نہ دیں, اگر ان کی یہ جو ہے برائیوں کا جواب آپ اچھائیوں سے دیں, تو ان کے اندر انقلاب آ جاتا ہے, ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. طبیعتاً وہ خبیث نہیں ہیں, حالات کے تحت نادانی جہالت یہ جو ہے گمراہی کے بنا پر ویسا کام کر بیٹھے. جس وقت ایران میں انقلاب آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں ایران میں انقلاب کیسے آیا؟ ایک طرف عوام, دوسری طرف فوج کھڑی تھی, گولیاں چل رہی ہیں, گولیوں کا جو ہے وہ جواب عوام کیا دیتے تھے؟ عورتوں کے آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے, بچوں کے ہاتھوں میں پھول, اور جا کر کے پھول بچے جو تھے وہ فوجیوں کی جو ہے بندوق میں لگا دیتے تھے, فوجیوں کی بندوق میں لگا دیتے تھے. اب کمانڈر کا حکم ہے, انہوں نے گولی چلا دی. عام طور سے ہے نا ذہن میں کہ صاحب کمانڈر کے حکم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. حتیٰ بعض فوجیوں نے بعد میں فتوا پوچھا تھا امام خمینی سے, ہم نے تو قسم کھائی ہے شاہ کی حمایت کا, اب کیا کریں گے اپنی قسم کا, قسم تو نہیں نہ توڑ سکتے. تو نادان ہیں, جا کر انہوں نے جو ہے وہاں کے اوپر ان کی بندوقوں میں پھول لگا دیا. پھر ہم آئے زندہ باد مردہ باد, پھر چلی گولی دوسرے دن, پھر پبلک آئی. ابھی بھی پبلک فوج پہ حملہ نہیں کر رہی ہے, ان کی گولیوں کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا رہا ہے. اب پھر وہی آ گئے, پھر نعرہ لگ رہا ہے, برادر اے ارتشی چرا برادر کشی, اے فوجی بھائیوں کیوں اپنے بھائیوں کو مار رہے ہو؟ ماں بے تو گل می دہیم تو بے ماں گلولے. گل کہتے ہیں پھول کو, گلولے کہتے ہیں گولی کو. ہم تمہیں پھول دیتے ہیں, تم ہمارے پھول کا جواب گولی سے دیتے ہو. نتیجے میں ہوا کہ یہی فوجی جو ہے پگھل گیا, فوج چھوڑ کے بھاگ گیا, انقلاب آ گیا. تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو نادان ہیں, جاہل ہیں, ناواقف ہیں, ناواقفیت کی بنا پر خلاف ہمیں ہمارے آ ہو گئے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, مار رہے ہیں ہمیں. اگر ہم ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن کچھ وہ ہیں جو خبیث ہیں, جو آپ کی معافی کو, آپ کے اس برتاؤ کو, آپ کے اخلاقیات پر حملہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں یہ کمزور ہے. ڈر گیا, ہمارے گالیوں کا جواب سلام سے کیوں دے رہا ہے؟ ڈر گیا ہم سے, ہم طاقتور ہیں. نتیجے میں ان کے ہاں حوصلہ ظلم میں اور اضافہ ہوتا ہے, سرکشی بڑھتی جاتی. آج ہمیں مارا, کل کسی اور کو ماریں گے, پرسوں کسی اور کو ماریں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہم ایک ایسی طاقت جو چاہے کر لے, ہم فعال ما یشاء ہیں. دو قسم کے افراد ہیں. اسلام جب کہتا واف من ظلمک, جس نے تم پہ ظلم کیا اسے معاف کر دو, حق من عصا الیک ان تعفو عنہ, برائی جس نے تمہارے ساتھ کی اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو. سب کے لیے نہیں ہے, پہلے قسم والوں کے لیے ہے جو ظلم کرتے ہیں جہالت کی بنا پر, نادانی کی بنا پر, غفلت کی بنا پر, وقتی غصے کی بنا پر. ان کے لیے ہے جو خبیث بھی تباہ ہیں, جو فقط طاقت کی زبان سمجھتے, اخلاقیات جانتے ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی چپ ہو گیا جس لیے چپ ہو گیا کہ وہ کمزور ہے ان کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہاں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. یہیں کے اوپر جہاں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ حق من اساء الیک ان تعف عنہ، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم معاف کر دو. فوراً امام یہ بھی کہتے ہیں وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَزُرُّ فَانْتَصِرْ، لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ معاف کر دینا نقصان دہ ہے، جراتی ظلم میں اضافہ ہوتا رہے گا، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اپنے کو طاقتور سمجھ کر کے اور بھی ظلم کرتے رہیں گے، آگے ان کے قدم آگے بڑھتے جائیں گے، وہاں تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ بدلہ لینے کے لیے میدان میں ڈر جانا ہے. تو صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، انہیں معاف نہیں کرنا ہے. ایک دن ظلم کیا چپ رہے، صبرہ میں ظلم ہوا چپ رہے، شتیلا میں ظلم ہوا چپ رہے، دیر یاسین میں ظلم ہوا چپ رہے، کفر قاسم میں ظلم ہوا چپ رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اگر دیر قاسم میں جواب دے دیتے تو اگر دیر یاسین میں جواب دے دیتے کفر قاسم کی باری نہ آتی، کفر قاسم میں جواب دے دیتے تو صبرہ اور شتیلا کی باری نہ آتی. ان کے مقابلے میں چپ رہنے کی اسلام دعوت نہیں دیتا ہے. بعض وہ ہیں کہ یہ جو ہے جب تک ان کے طاقت کے مقابلے میں طاقت نہ استعمال کی جائے یہ خانے میں آنے والے نہیں ہیں. وہاں اسلام نے چپ رہنے کی دعوت نہیں دی ہے. واعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، جو جارحیت سے کام لیتے ہیں، سرکش ہیں جن کو اپنی طاقت کا غرور ہے، نشہ ہے جن کو اپنی طاقت کا، ان کے مقابلے میں تمہیں چپ نہیں رہنا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے مقابلے میں آ جاؤ، ڈٹ جاؤ. اور اگر خاموش رہ جاؤ گے ظالموں کے مقابلے میں تو قرآن یہ جو ہے مذمت کرتا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم مظلوموں کی فریاد کو سن رہے ہو اور خاموش بیٹھے ہوئے ہو. ان بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں جنگ کرتے ہو جن کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، جو بیچارے فریاد کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں ان ظالموں سے نجات دینا. اور جہاں تک عفو اور بخشش کی بات ہے، وہ عفو اور بخشش اپنے مسائل میں ہے، دوسروں کے مسائل میں نہیں ہے. اگر تم پہ ظلم ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو وہاں معاف کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی نے یہ جو ہے سماج کے ساتھ ناانصافی کی ہے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، وہاں تمہیں خاموش رہنے کا حق نہیں ہے. یقیناً اسلام دین محبت ہے، دین رحمت ہے، دین صلح ہے، دین امن و آشتی ہے. اسلام کا پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور سے صلح و آشتی میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان فانه لکم عدو مبین، دیکھو شیطان کا اتباع نہ کرنا، خونریزی، قتل و غارت، یہ شیطان کی سیرت ہے، شیطان کا درس ہے، تم کبھی اس میں نہ پڑنا. لیکن اگر کوئی جارحیت پر آ گیا، اسلام کا پیغام ہمیشہ صلح ہے، نہ صرف یہ کہ تم کسی کے ساتھ جنگ نہ کرو، اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو خاموش تماشائی نہ بنو، پہلی کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ جنگ بندی ہو جائے، صلح ہو جائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب کبھی دیکھو کہ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو فوراً صلح کرا ان کے درمیان. ہاں البتہ اگر ایک فریق صلح ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، جارحیت پر تلا ہوا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر ایک گروہ جارحیت پر تلا ہوا ہے تو جو جارے ہے اس سے اب تمہیں جنگ کرنا ہے. کب تک جنگ کرنا ہے؟ جب تک وہ جارحیت سے باز نہ آ جائے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب اگر وہ حکم خدا کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے صلح کرا دو. اسلام دین محبت، اسلام دین صلح، اسلام دین امن، لیکن ظالموں کو کھلی چھوٹ بھی نہیں دیتا. جارحین کے مقابلے میں یہ جو ہے بزدلی سے خاموش ہو جانے کی دعوت بھی نہیں دیتا ہے. جہاں کہیں ظلم ہے، جہاں کہیں جارحیت ہے، وہیں پر اسلام یہ کوشش ہے کہ جنگ نہ ہو، اگر جنگ کی اجازت بھی دیتا ہے قیام صلح کے لیے. پہلی کوشش اسلام کی یہ ہوتی کہ جنگ ہو ہی نہیں، پہلی کوشش اسلام کی ہے کہ جنگ نہ ہو، جنگ کو روکنے کی پوری کوشش اسلام کرتا ہے. چنانچہ وہ مشہور آیت جہاں کے اوپر طاقت کی کہ یہ جو ہے فراہمی کا حکم دیا گیا ہے، وَعَيْدُ لَهُمَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں تم ہر طرح کی طاقت حاصل کرو، سیاسی طاقت، فوجی طاقت، اقتصادی طاقت، علمی طاقت، سائنسی طاقت، کسی میدان میں تم کمزور نہ رہو. کاہے کے لیے؟ اسلحہ کاہے کے لیے اکٹھا کر لو؟ جنگ کرنے کے لیے؟ خونریز نہیں، جنگ روکنے کے لیے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اسلحہ حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، اقتصادی طاقت، سائنسی طاقت، علمی طاقت، کاہے کے لیے؟ تاکہ خدا کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اتنا ڈرا دو کہ ان میں حملے کی ہمت نہ رہ جائے. جنگ روکنے کے لیے، خوریزی روکنے کے لیے. جہاں کہیں بھی اسلام نے اگر جنگ کی اجازت دی ہے، مقصد کیا ہے؟ خوریزی روکنا. یعنی بڑا توازن ہے، ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جنگ مت کرو، خوریزی مت کرو، لیکن اگر کوئی خوریزی کے اوپر تل گیا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے نہ روکیں گے نتیجے میں خوریزی میں اضافہ ہوتا جائے گا، زیادہ سے زیادہ افراد مارے جائیں گے. لیکن جب جنگ کا حکم بھی اگر دے دیا ہے تو وہاں کے اوپر بھی جنگ بھی اسلام کی محبت کے سائے میں ہے. چنانچہ جس وقت فوج بھیجتے تھے پیغمبر جنگ کے لیے، عام طور سے جنگ کے وقت کیا ہوتا ہے؟ کمانڈر اپنے فوجیوں کے اندر آگ بھر دیتا ہے. کبھی بھی حملے کے وقت کوئی کمانڈر اپنے فوجیوں کو اخلاقیات کا سبق نہیں دیتا ہے، وہاں تو بس یہی ہوتا ہے نا کہ مارو، آگ بھرتا ہے. لیکن جس وقت پیغمبر اسلام اپنی فوج کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے سیرو بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، آگے بڑھو اللہ کا نام. کون سا اللہ؟ الرحمن الرحیم. اس رحمان الرحیم کا نام لے کر کے آگے بڑھو. دیکھو تمہاری جنگ فقط اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے. دیکھو تم جنگ کے وقت دھوکہ مت دینا، خیانت نہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے مت کر دینا. یہ جو ہے مقتولین کے اس کے بعد فرماتے کہ لا تقتلوا شیخن فانیہ ولا صبیہ ولا امراتن، دیکھو یہ جو ہے بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا. ولا تقطعوا شجرن، ماحولیات کو خراب مت کرنا، درختوں کو مت کاٹ دینا، فصلوں کو تباہ مت کر دینا، پانی کو آلودہ مت کر دینا. یہ ساری چیزیں کون سی جنگ ہے؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ اس کے بعد پیغمبر ایک جملہ عجیب فرماتے ہیں، ایوما رجل من ادنى المسلمین او افضلہم، جنگ کے دوران اگر کوئی ایک معمولی سپاہی یا کمانڈر کوئی بھی، نظر الی احد من المشرکین وجا فہو جار، کوئی ایک مشرک ہے جو عین لڑائی میں کہتا ہے کہ بھائی ہم تمہارا اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، گردن پہ تلوار پہنچ چکی ہے، نشانے پر ہمارے آ گیا ہے، ابھی ختم ہونا چاہتا ہے، اچانک ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی ہم تمہارا دین سمجھنا چاہتے ہیں، تمہارا قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس معمولی سپاہی نے اس کو پناہ دے دی. اب اس پر کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے معمولی سپاہی پناہ دے دے، چاہے کمانڈر پناہ. وہ ہوا جار حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ کلام خدا کو سن لے. اب اس کو کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ آ گیا، آنے کے بعد دو حال سے خالی نہیں ہے، یا آپ کی بات مان کر کے اسلام قبول کر لے گا یا اسلام قبول نہیں کرے گا. ان اتبعکم، اگر وہ اسلام لا گیا فاخوکم فی الدین، اب وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا. وان ابا، اور اگر نہیں مانا تو نہیں نہیں ہماری سمجھ میں تمہارا دین نہیں آیا، ہم تمہارا اسلام نہیں مانتے، ہم تمہارا دین نہیں. ان ابا، اب کیا کریں؟ مار ڈالے اسے. فابرغوه الی منزله، اسے تحت الحفظ حفاظت کے ساتھ گھر تک پہنچا دو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ ہے، جنگ کے دوران بھی جو ہے محبت، جنگ کے دوران بھی محبت. اور اس کا نمونہ، بہترین نمونہ کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. جنگ ہو رہی ہے، موقع وہ ہے کہ سب شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، جناب عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، حتیٰ چھ مہینے کا علی اصغر بھی باپ کے ہاتھوں پہ دم توڑ چکا ہے. اب حسین خود میدان میں آتے ہیں، حسین خود میدان میں آتے ہیں، مولا جب میدان میں آتے ہیں مقابل میں ایک سپاہی آتا ہے, آنے کے بعد مولا پر حملہ کرتا ہے, مولا نے ڈھال پہ اس کی تلوار کو روک لیا, اس کے بعد جوابی کاروائی مولا نے کی, جوابی کاروائی کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں کٹ گئی, گھوڑے سے گر گیا. کوئی بھی شخص ہوتا, کوئی بھی لڑنے والا ہوتا, دوسرا کام اس کا یہی ہوتا کہ اس کے سر کو تن سے قلم کر دیتا, مگر حسین نے ایسا نہیں کیا. یہ اسلامی جنگ دیکھیں, حسین گھوڑے سے نیچے اترے. یہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے علی اصغر کے اوپر بھی رحم نہیں کھایا تھا. حسین گھوڑے سے نیچے اترے, سہارا دے کر کے اسے اٹھایا. بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے مولا میرے قبیلے والوں کو آواز دے دیجئے مجھے وہ آ کر کے لے جائیں. حسین نے قبیلے والوں کو آواز دیا, وہ آئے اس کو اٹھا کر کے لے کے چلے گئے. اسلام میں جنگ اتنی ہی ہے جہاں کے اوپر حملہ آور کو روکا جا سکے. اب وہ حملے کے قابل نہیں رہے کہ حسین نے چھوڑ دیا اسے, جبکہ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور بقیہ ان کے ساتھی کیا کرنے والے ہیں. حسین کو پتا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد یہ ہمارا سر بھی تن سے جدا کر دیں گے. حسین کربلا میں سب کچھ علم اور آگاہی کے ساتھ آئے تھے. حسین کو پتا ہے کہ ہماری شہادت کے بعد یہی لوگ ہمارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, ہمارے خیموں میں آگ لگا دیں گے, ہماری بہنوں کے سر سے چادریں چھین لیں گے, ان کے بازوؤں میں جو ہے رسیاں باندھی جائے گی, انہیں در بدر شہر بشہر پھرایا جائے گا. عزیزو کربلا میں امام حسین سب کچھ جانتے ہوئے آئے تھے, سب چیزوں سے واقف تھے کہ شہادت حسین کے بعد ان کے اہل حرم کے ساتھ کیا گزرے گی, کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. پھر بھی حسین کربلا میں آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ تاکہ لوگ وہ دین جو انہیں خوشبخت بنا سکتا ہے, وہ دین جو انہیں بحرانوں سے یہ جو ہے نجات دلا سکتا ہے, اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے, وہ راستہ مٹنے نہ پائے, لوگ اس سے غافل نہ ہو سکے. ہر قیمت چکانے کے لیے امام حسین تیار ہو گئے. اپنا سر بھی کٹایا, بہن زینب کے سر کی چادر دینا بھی گوارا کر لیا. بہت بڑی مصیبت ہے جناب زینب کی اسیری, بہت بڑی مصیبت ہے بیویوں کا کھلے سر برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا. لیکن اگر حسین اس مصیبت کو قبول نہ کرتے تو یہ دین بچ نہ سکتا. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بغیر دین نہ بچتا, اور زینب و کلثوم کی اسیری کے بغیر مقصد حسین نہ بچتا. کیونکہ بنی امیہ نے اپنے جو ہے یہ جو ہے پروپیگنڈوں کے زور کے اوپر لوگوں کو اتنی جو ہے غفلت میں رکھا تھا کہ خبر ہی نہ تھی کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے. اگر یہ اسیر ہو کر کے اسرا نہ جاتے, اگر زینب و کلثوم کے خطبے نہ ہوتے, اور تو چھوڑیے یزید کے محل میں رہنے والی اس کی زوجہ کو نہیں پتا ہے کربلا میں کون مارا گیا ہے. جس وقت اہل بیت اسیر ہو کر کے آئے ہیں, یزید کی زوجہ ہند کو جب یہ خبر ملتی ہے کچھ اسیر آئے ہیں جنہیں قید میں رکھا گیا ہے, اسے خیال آتا ہے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہاں کے اسیر ہیں, کون ہیں. عزیز و ہند کا بڑا عجیب واقعہ ہے. ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی, یہودی زادی ہے, بچپن میں ہند مفلوج ہو گئی تھی. بڑا علاج کرایا اس کے باپ نے, کوئی فائدہ نہ ہوا. جب ہر جگہ سے مایوس ہو گیا تو سوچا چلو مشکل کشا کے دروازے پہ چلتے ہیں. مولا علی کے دروازے پر آیا, یا علی آپ مشکل کشا ہیں, آپ سب کی مشکلوں کو دور کرتے, ہماری بھی مشکل کو دور کر دیجیے, ہماری بیٹی مفلوج ہو گئی ہے. مولا نے جانے کیا سوچا, حسین کو بلایا, بیٹا حسین قریب آؤ. امام حسین قریب آئے, ایک یہ جو ہے برتن منگایا گیا, اس میں پانی ڈالا گیا. امام حسین سے مولا علی کہتے, بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈال دو. حسین نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا, وہ پانی ہند کے بدن پہ چھڑکا گیا. بس بدن پہ پانی کا چھڑکنا تھا, اسے شفا مل گئی. شفا مل جانے کے بعد ہند اپنے باپ سے کہتی, بابا اس گھر کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے, اس گھر کی کنیزی سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. کافی عرصے تک ہند مولا علی کے گھر میں رہی ہے, کنیزی کرتی رہی ہے گھر میں. اس کے بعد حالات زمانہ نے اسے یزید کے محل میں پہنچا دیا. اب یہ یزید کی ملکہ ہے, اسیروں کو دیکھنے کے لیے محل سے چھوڑ کر کے قید خانے میں آ رہی ہے. ہند چلی, ساتھ میں کنیزے بھی ہیں. جیسے ہی ہند نے قید خانے میں قدم رکھا ہے, جناب زینب کی نظر جب ہند پر پڑی تو پہچان گئی. جناب ام کلثوم سے کہتی بہن ام کلثوم دیکھو پہچان کون آ رہا ہے، بہن دیکھو اپنی کنیز ہند آ رہی ہے۔ ام کلثوم نے بھی دیکھا، دونوں بہنیں سر جھکا کر کے بیٹھ گئیں۔ ہند جب قریب آئی ہے، کنیزوں نے کرسی رکھا، ہند کرسی کے اوپر بیٹھ گئی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہتی ہے تم لوگ سر کیوں جھکائی ہوئی ہو، من ایر و سارا انتنا، تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب نے سر جھکائے ہوئے کہا نحنو من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینے کا نام سننا تھا، ہند کرسی چھوڑ کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے کہا تم زمین پہ کیوں بیٹھ گئے کرسی چھوڑ کے؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ اس کے بعد ہند کہتی بی بی تم سے مدینے کے گھر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے، پوچھو۔ کیا پوچھنا چاہتی ہوں، کس گھر کے بارے میں؟ کہا میں اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا علی تم اس دنیا میں نہ رہے، کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میرا آقا حسین وہاں رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی، ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ جناب زینب نے کہا ہند ان سالت عن الحسین فہذا راسہ بین یدی یزید، ہند اگر تو حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، وہ جو سر یزید کے سامنے رکھا ہے نا، تو حسین ہی کا سر تو ہے، وہ انسان سے ان زینب، اور اگر تو زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہے فہانا زینب، میں ہی وہ زینب ہوں، آج ہی ام کلثوم، اور یہ ام کلثوم ہے، اور یہ بچی جو میری آغوش میں حسین کی لاڈلی سکینہ۔ بس یہ سننا تھا، ہند اپنا سر پیٹنے لگی، یا لیتنی کنتم یا قبل ہذا، اے کاش میں اندھی ہو جاتی اور رسول کے نواسیوں کے حال میں نہ دیکھتی۔ اس کے بعد برہنہ سر دربار میں داخل ہو گئی، یزید نے جب دیکھا کہ ملکہ اس کی برہنہ سر ہے، اٹھا اپنی ابا ہند کے سر پہ ڈالی۔ ہند نے کہا ویلک یا یزید، وائے ہو یزید، تجھ پر اخذت کر حلیت علیہ، بڑی غیرت آ گئی کہ تیری ملکہ برہنہ سر، وبا اخذت کل حمیالہ بنات رسول اللہ، لیکن رسول زادیوں پہ تجھے غیرت نہ آئی، انہیں برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے، انہیں قید خانے میں قید کر رکھا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اہل بیت کا اتباع کر سکیں۔ بار الہ اہل بیت کی محبت دن بدن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ شیعان اہل بیت اطہار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمن جہاں کہیں جس بھیس اور جس لباس میں ہوں، اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع عظام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره، ماتم یا حسین،
یا حسین۔